بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، تقدیر کے تعلق سے پچھلے چند دروس میں ہم بات کر رہے تھے، اور تقدیر کا تعلق ارکان ایمان سے ہے، اور ارکان ایمان اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے پہلا اصول ہے، اور عقیدے کی یہ کتاب جو ہے یہ پانچویں ہجری کے دور کی ہے، اور اس زمانے سے اور اس زمانے سے پہلے سے بھی اور آج تک انشاءاللہ تا قیامت اہل حق اہل سنت والجماعت جو منہج السلف پر قائم ہے ان کے عقائد رہیں گے، اور اسی طریقے سے ان عقائد کو دہراتے رہیں گے، اور دروس اور تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان اصول کو سمجھنا ہے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اور سمجھنے کا حق کیسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ سلف صالحین نے ان اصول کا اہتمام کیا ہے، علما و تعلیما و عملا و دعوة الى اللہ سبحانہ و تعالی، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، صحیح سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کی طرف دعوت اور تبلیغ بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور اپنے گھر سے یہ بات اور یہ سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، پھر آپ کا جو دائرہ احباب ہے، آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور اس طریقے سے تمام معاشرے میں آپ اس پیغام کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ہی نہیں پتہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اور ان اصول کی تفصیل کیا ہے، ان کو سمجھنا کیسے ہے، پر عمل کیسے کرنا ہے، کون سے شبہات ہیں ان اصول کے تعلق سے، اور ان شبہات کا رد کیسے کرنا ہے، تو پھر تو آپ دعوت تو دور کی بات ہے، آپ خود اپنا عقیدہ سنبھال نہیں سکیں گے، کیونکہ دور حاضر میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا کا. آپ اسے یہ دو دھاری تلوار ہے، صحیح استعمال کریں تو بہت اچھا ہے، غلط استعمال کریں تو بہت ہی برا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا غلط استعمال بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، اور خصوصی طور پر جو اہل باطل ہیں، اہل بدعت، اپنی بدعت کی نشر و اشاعت، اپنے باطل کا پیغام جو ہے وہ اس کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، اور بہت سارے شبہات آئے دن آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، خطرناک قسم کے شبہات. جو عوام الناس کو تو بات نہیں کر رہا، پتہ نہیں بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا ایسے شبہات کے سامنے، بعض طلاب علم ہل جاتے ہیں، اور طلاب علم سے مراد جو طالب علم ہے، بعض لوگ تو ان کو عالم بنا دیتے ہیں، بلکہ کچھ تو علامہ بھی بن جاتے ہیں. دیکھ، عالم علامہ وہ نہیں ہوتا جو صرف چار پانچ چھ آٹھ سال کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ عالم بن جاتا ہے. عالم کے گواہی علماء دیتے ہیں کہ کون عالم ہے کہ نہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ عالم، وہ عالم نہیں ہوتا، وہ کبھی عالم بن نہیں سکتا. اسے آپ دیکھتے ہیں کہ بار علماء یا جو علماء حق وہ کبھی نہیں کہیں گے وہ عالم ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم طلاب علم ہیں. اور یہی خوبی ہے اس علم کی، کیونکہ جب تک آپ طالب رہیں گے، آپ طلب کرتے رہیں گے، آپ کا علم اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ سے مشہور معروف قول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کب تک یہ قلم دوات آپ کے ہاتھ میں ہوگی، فرماتے ہیں المحابر الى المقابر. امام شافعی سے بھی ہے، ان سے زیادہ مشہور ہے. المحابر حبر کسے کہتے ہیں؟ انک، دوات. المحابر الى المقابر، یعنی مرتے دم تک ہم یہ علم حاصل کرتے رہیں گے. اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر جو سلف صالحین کے جو کبار علماء گزرے ہیں، ان کے طریقوں کا یہ راستہ ہے. انہوں نے یہ سبق سکھایا ہے اپنے شاگردوں کو، اور امت کے لیے یہ خزانہ، خیر کا خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں. ہمارے ذمہ جو کام ہے، جیسے میں نے کہا، بہت آسان ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس خزانے سے ہم نے اس مال کو لینا ہے، اس خزانے میں سے، اور پھر اسے سنبھالنا نہیں ہے کیونکہ ہمارا نہیں ہے، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، دوسروں میں پہنچانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جو بھی اس منہج پر، اس صراط مستقیم پر قائم رہے گا اور سبیل المؤمنین پر چلنے کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا، اس کے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. اور جو اس راستے سے منہ موڑے گا یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، یا تو اللہ کا غضب کا منتظر ہو اور وہ گمراہ لوگوں میں سے یقیناً ہو جائے گا. تو اس لیے میں ہر درس میں یا درس سے پہلے تھوڑی سی یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ ریوائز کر لیا کریں. مراجعہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور جو انفارمیشن جو آپ نے حاصل کی ہے اسے مضبوط بھی کر دیتا ہے، دل کے اندر بٹھا دیتا ہے. کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیا بات بر عقیدے کی بات کرتے ہیں، کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں، عقیدے کے اصول کی بات کرتے ہیں، امت میں سود خوری ہے، حرام خوری ہے، شراب ہے، بدکاریاں ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتا، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے کی حالت میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، حج عمر میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اس پہ تھوڑا زور دیں. لوگوں کے اخلاق درست نہیں ہے، والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پتہ نہیں لوگوں کو، رشتے توڑتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں بات کس نے کہا بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ عقیدے کے اصول جو ہے وہ کوئی ثانوی مسئلہ ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم، ہر آن میں عقیدے کے اصول اور بنیاد سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا سب سے بنیادی حصہ ہے. کیونکہ ارکان اسلام کے سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، اور پھر حج ہے. کلمہ شہادت کیوں ہے سب سے پہلے؟ کیونکہ اگر آپ کا ایمان، توحید اور اخلاص میں کمی کوتاہی ہے یا خرابی ہے، آپ کی نماز میں، آپ کی زکوٰۃ میں، روزہ حج میں یقیناً کوتاہی ہوگی، اس سے بڑی ہوگی. اور بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی یہ تمام عبادات اللہ قبول ہی نہ کرے، اگر شرک ہے، مکفرہ بدعات ہے نعوذ باللہ، اور ریاکاری ہے، اخلاص میں کمی اور کوتاہی ہے، تو عمل پر بھی ایسا ہی اس کا اثر ہوتا ہے. نواقض اسلام اور نواقض اسلام یہ جاننا بہت لازمی ہے. نواقض سے مراد اسلام کو، ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اور نواقص سے مراد ایمان کو کمزور کر دیتے، کم کر دیتے. اگر ہمیں نہیں پتہ نواقص کیا ہے اور نواقص کیا ہے، تو ہم عبادات کیا کریں گے؟ عبادات کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے الاہم فالمہم کا قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں. دو چیزوں کی اہمیت ہے، ایک کی جو زیادہ اہمیت ہے اسے سب سے پہلے رکھا جائے گا. ارکان اسلام کی اور ارکان ایمان کی ترتیب کوئی ایسے نہیں ہے، یہ ترتیب لازمی اور فرض ہے. اور اسی ترتیب سے اس مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اہتمام اور اہمیت اور نصب العین اس مسلمان کا کیا ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس عقیدے سے ہماری پہچان ہے اہل سنت جماعت کی پہچان, اور ہمارے اسلاف صالحین کی پہچان بھی دیکھ لیں آپ. صحابہ اور سلف کے زمانے میں ان کا آپس میں جتنی اختلاف ہوئے تھے عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا. کلمہ توحید کے معنی میں اور اصول اعتقاد میں کوئی اختلاف نہیں تھا. فقہی مسائل میں ضرورت کے تحت حق کی تلاش میں دلائل کی روشنی میں ان کا اختلاف ہوا ہے. آج اگر ہم بھی متفق ہو جاتے ہیں عقیدہ کے ان اصول پہ, میں ہر مسلمان کی بات کر رہا ہوں اور ہمارے اوپر سب کے اوپر یہ فرض ہے, اگر ہم سب یہ وعدہ کر لیں ایک دوسرے سے کہ ہم جن مسائل میں صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع تھا ہمارا بھی ان مسائل میں اتفاق ہے, اگر ان مسائل میں جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف تھا اگر ہمارا بھی ہو جاتا ہے دلائل کی روشنی میں حق کی تلاش میں, تب تو کوئی حرج نہیں. آج ہمارا اختلاف, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف لوگ ہیں, سب مسلمان کہلاتے ہیں لیکن عقائد سب کے مختلف ہیں. عقیدے میں اختلاف کیوں ہے؟ کہتے ہیں سلف میں بھی اختلاف تھا, آج ہمارے بھی. سلف میں اختلاف عقیدے کے اصول میں نہیں تھا, یہ غلط فہمی ہے, بہت بڑا مغالطہ ہے. عقیدے کے اصول میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. اسے میں نے بار بار کہا ہے, مجھے ایک قول دکھا دیں کسی صحابی کا, کسی تابعین میں سے, کسی تابعی کا, اتباع التابعین میں سے, چار اماموں میں سے, محدثین میں سے کسی کا قول دکھا دیں, صرف ایک دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ عرش پر ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے, اور اس میں تمام کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے. یہ ان مسائل میں سے ہیں عقیدے کے جو عقیدہ کے اصول ہیں, جن میں سلف کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اور عقیدہ کے تمام اصول میں دیکھ لیں آپ, سلف صالحین کا, چاروں فقہا کا, محدثین کا اختلاف نہیں تھا. جزوی مسائل میں کہیں پر کبھی ہوا تو ہوا ہوگا, بہت ہی چند مسائل میں, لیکن اصول میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. آج ہمارا اختلاف اصول کی بنیاد پہ ہے. کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا اختلاف ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ, ہے کہ نہیں ہے؟ لا خالق لا رازق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق رازق نہیں ہے. کیا یہ معنی ہے کلمہ توحید کا؟ ہرگز نہیں ہے. لا حاکم الا اللہ کے نعرے لگتے ہیں, توحید حاکمیت یہ اصل بنیاد ہے, اور اسی پر تمام جد و جہد رہتی ہے, اور اسی کی بنیاد پر تفرقہ ہوتا ہے. آج ہمارا اختلاف عقیدہ کے اصول میں ہے, اور وجہ یہی ہے کہ جب تک ہمارا اجتماع, ہمارا اتفاق دین کی اساس و بنیاد پر نہیں ہوگا, عقیدہ کے اصول میں نہیں ہوگا, یہ تفرقہ امت میں باقی رہے گا. ختم کرنا ہے میں نے جو سلف الصالحین قرآن اور سنت کو سمجھے جیسے کہ انہوں نے سمجھا ہے, اور اس منہج پر واپس آ جائے, صراط مستقیم کی طرف واپس آ جائے, امت کا اتحاد ممکن ہے. اگر نہیں کر سکتے تو یہ تفرقہ رہے گا. اور پھر یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے لوگ اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, اہل سنت جماعت آپ کو کہتے ہیں, یہ شر پسند فتنے باز ہے, یہ عمر پہ تفرقہ چاہتے ہیں. عجب بات ہے, ہم تو ہمیشہ بلاتے ہیں اسی اساس کی طرف, قرآن اور سنت, صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق, امت کی وحدت اس کے سوا ممکن نہیں ہے. اب کوئی چارہ بھی کر لیں سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک ہماری سمجھ میں فرق ہے, قرآن اور سنت کی سمجھ میں فرق ہے, تفرقہ رہے گا. جب تک ہماری سمجھ ایک جیسی نہیں ہوگی اصولی مسائل میں, خصوصی طور پر, کیونکہ اصولی مسائل کے دلائل سورج کی طرح عیاں ہیں, اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اس لیے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے قرآن مجید کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جیسے کہ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو, چودھویں کا چاند, اور یہ بھی فرمایا جس رات میں کوئی بادل گرد غبار نہ ہو کہ دیکھنے میں کوئی دقت نہ ہو, اسی طریقے سے مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ وضاحت کیوں ہے, یہ الفاظ وضاحت کے کس لیے ہیں؟ اب کوئی اور معنی اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی اور بات بھی آ سکتی ہے؟ یہ نص واضح نہیں ہے, اس میں کسی اور قرینے کی گنجائش ہے یا اس کی ضرورت ہے تاکہ مزید سمجھا جائے؟ چودھویں کی رات کو چودھویں کے چاند کی طرف اشارہ کر کے دکھا کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے مراد کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ استاد اپنے شاگردوں کو اتنی بڑی مثال کب دیتا ہے؟ موضوع کی اہمیت ہوتی ہے اور مکمل وضاحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے, یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ بعد میں کوئی تفرقہ نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. صحابہ میں سے کس نے اعتراض کیا ہے؟ اسے میں کہتا ہوں ایک قول دکھا دے صحابہ میں سے, تابعین میں سے, اتباع التابعین میں سے, چاروں اماموں میں سے, محدثین میں سے, کسی کا ایک قول دکھا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے جنت میں. یہ اقوال جہمیوں کے اقوال ہیں, باطل فرقے جو بعد میں آئے ہیں, جنہوں نے منہج سلف کی مخالفت کی ہے, یہ ان کے اقوال ہیں. اور عجب ہے آج امت میں یہ اقوال بہت زیادہ رائج ہے, کیونکہ اس پر محنت کی گئی ہے, وقت لگایا گیا ہے, لوگوں میں پھیلایا گیا, نشر و اشاعت کی گئی ہے اور حق کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے طائفہ منصورہ ہے, طائفہ چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں. اب وحشت مبتلا نہ ہو, اہل حق ہمیشہ کم رہیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اہل باطل بڑھتے رہیں گے. ہمارے ذمہ جو کام ہے کہ آپ یہ ہم کس راستے پہ ہیں, کہاں پر ہیں, ہم سب نے اپنے قبر میں جا کے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے کسی اور کے حساب نہیں دینا ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے, ہمارا کیا منہج ہے, ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, حق پر ہے باطل پر ہے, آج ہم اسے متعین کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرف ہم نے جانا ہے. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کرم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے, جو کوشش ہم نے وہ کرنی ہے اور مرتے دم تک کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور اس منہج پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اور اس پر ہمارا خاتمہ ہو. امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ الصبونی رحمہ اللہ, کہ کسی شخص کو کچھ نہیں پہنچے گا یہ کہ جو اس کے رب نے اس کے لیے لکھا ہے. اگر تمام مخلوق کسی کو نفع پہنچانا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا, تو نفع نہیں پہنچا سکتے. اور اگر تمام مخلوق, ساری کائنات مل جائے کہ اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے جو نقصان اس کے مقدر میں نہیں ہے, تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسا کہ خبر یعنی حدیث میں آیا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, بڑی پیارا قصہ, پیاری حدیث ہے, ترمذی میں ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اور معروف حدیث ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا غلام ان اعلمک کلمات, اے پیارے بچے میں آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں, چند الفاظ, کلمات. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے پیارے بچے, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ یحفظک. اگر کوئی شخص محفوظ رہنا چاہتا ہے، اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے ہر شر سے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان الانس شیطان الجن ہے، خواہشات نفس ہیں، یا کوئی بھی مصیبت ہے، اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، خاص عنایت ہوگی. اور سب سے مشکل وقت میں جب آپ انسان دیکھتے ہیں کہ اب میں ہلاک ہونے والا ہوں، یہ مصیبت سر پہ آن پڑی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نجات کا راستہ سبب بنا دیتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی محافظ ہیں. تو دین کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے والے، جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ کا عمل درست ہے، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ معصوم ہیں، انسان بشر معصوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں. باقی انبیاء کے علاوہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی معصوم نہیں ہے، اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، اور صغائر گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں، وہ نیک اعمال سے وہ پاک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ پاؤ گے. جب بھی سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کسی اور سے نہیں کرو. دعا، پکار، سوال، دعا عبادت ہے، اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی کو نہیں پکارنا ہے. جب مدد طلب کرنی ہے، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. بیمار ہو، شفا اللہ تعالیٰ سے مانگو. بے اولاد ہو، اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگو. بھوکے ہو، پیاسے ہو، رزق اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. وَاعْلَمْ، اور یہ خوب جان لو، اَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور یہ خوب جان لو کہ اگر تمام امت سب جمع ہو جائیں اور آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، نہیں نفع پہنچا سکتے مگر اسی چیز کا جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھ دی ہے. نفع وہی ہمیں ملے گا جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے کے سارے مل جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہ نقصان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر بھی لکھا ہے، کیونکہ نفع نقصان کا صرف وہی مالک ہے، تقدیر بھی اسی نے لکھی ہے. ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے کہ اگر کبھی کی آپ کو کوئی فائدہ مل جائے، چاہے کسی انسان کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، تو سب سے پہلے شکر اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہے، پھر اس انسان کو شکر ادا کرنا ہے یا جس کے ذریعے سے آپ کو یہ فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سبب یا ذریعہ بنایا ہے آپ کو اس فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ فائدہ آپ کو ملنا ہی تھا، اللہ نے آپ کے لکھ دیا ہے. اور اگر کبھی کوئی کو نقصان ہو جائے، تو جو اس نقصان کا سبب بنا ہے اس کو اس کی سزا تو ملے گی، لیکن آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ میرے مقدر میں لکھا تھا یہ ہوا ہے. تقدیر کو نہیں کوسنا، تقدیر کو برا بلا نہیں کہنا، کیونکہ تقدیر کو کوسنے سے برا بلا کہنے سے حقیقت میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر طعن کرنا ہے، اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے. حدیث کے آخری الفاظ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور یہ عقیدہ بعض لوگوں کی بد عقیدگی بعض لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ بعض اولیاء کی رسائی عرش تک ہے، اور بعض نے اتنا بھی لکھا ہے کہ فلاں بزرگ کا قلم عرش پر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عرش پر کہاں پہ چلتے ہوئے؟ عرش کے اوپر کیا ہے پتہ؟ لوہے محفوظ کہاں ہے؟ عرش سے اوپر ہے. یہاں تک بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ بعض ایسے بزرگ ہیں جن کا قلم عرش پر چلتے ہوئے بعض لوگوں نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ. تو قلم چلنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تقدیر تبدیل ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جفت الاقلام رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، اب کوئی قلم چلے گا نہیں، بات ختم ہو گئی ہے. اور صحیفہ خشک ہو گیا، یعنی اس میں ابھی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ بزرگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اور کس طریقے سے کہ قلم چلتے ہیں نعوذ باللہ. یعنی کیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ امت کو نعوذ باللہ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ حقیقت میں قلم ابھی بھی چلتے ہیں بعض بزرگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلم اٹھا دیے گئے ہیں، کوئی قلم چلے گا نہیں آج کے بعد. ان للہ و ان الیہ راجعون. بہرحال اسے احمد ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے. پھر شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع حفظہ اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لکھا ہے خیر یا شر میں سے تو وہ ہو کے رہے گا اس کے ساتھ، اسے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کوئی بھی مصیبت جس کو پہنچتی ہے زمین پر اور تمہارے نفس میں تو وہ کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے. من قبل ان نبرا، اس کے بعد میں ہم اسے پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. لکھے لہ تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تمہیں غم نہ ہو جو تم سے چھوٹ گیا ہے. ولا تفرحوا بما آتاکم، تمہیں خوشی بھی نہ ہو جو کچھ تمہیں ملا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا مختار الفخور کو، جو گھمنڈی اور فخر کرتا رہتا ہو. سورہ حدید نمبر 22 اور 23. اور اس آیت میں دیکھیں، دو آیتوں میں، پہلی آیت میں مصیبت کا ذکر ہے اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے، وہ نبرہ خلق کا ذکر ہے. تو اس میں کتابت ہے اور خلق، دونوں اس میں مراتب موجود ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ تقدیر پر سچے ایمان کے ثمار ہے، یہ ثمرہ ہے سچے ایمان کا، کہ جو بھلائی اور خیر تمہیں پہنچا ہے اسے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے یا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی کہ میرا یہ کام ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری ذہانت ہے، ہرگز نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے. اور اس پر رنج نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی پریشان ہونا چاہیے جو کچھ دنیا میں سے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، چلا جاتا ہے، کیونکہ غم اور پریشانی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. اور دنیا میں صرف وہی ملے گا جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. جب مومن کے نفس میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، مستقر ہو جائے، تو مصیبتیں ہلکی پڑ جاتی ہیں اور گھمنڈ سے اور تکبر سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے تو ان میں یہ مصیبتیں اور یہ چیزیں جو باقی رہتی ہیں، والعیاذ باللہ. پھر مصنف نے اس آیت کو بیان کیا ہے، وہ يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں اسے ختم کر سکتا، وہ يريدك بخير فلا راد لفضله، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اسے اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. سورۃ یونس آیت نمبر 7 الی آخر الآیۃ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس نے یہ نقصان میں مبتلا کیا ہے وہ اس نقصان کو ختم کرے گا، اور جس سے یہ نفع حاصل ہوا ہے یہ اسی کا فضل و کرم ہے. مخلوقات میں سے نہ تو کوئی نقصان ختم کر سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو کوئی روک سکتا ہے. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی بیمار ہے اور کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر تو اسی شفا ہو جاتی ہے. نقصان تو تھا، بیمار نقصان ہے کہ نہیں، ڈاکٹر نے علاج کیا شفا ہو گئی، ڈاکٹر نے اس کے نقصان کو ختم نہیں کیا. ڈاکٹر شفا دیتا نہیں ہے، ڈاکٹر نے سبب ہے شفا کا، شرعی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، شفا کے لیے نہیں جاتے. آپ علاج کے لیے جاتے ہیں اس ایمان عقیدے کے ساتھ کہ شافی اللہ تعالیٰ ہے اور کافی بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ڈاکٹر جو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، علاج کرے گا، تشخیص کرے گا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے شفا ملے گی. اور بعض اوقات کیسے بیماری جو شفا ملتی بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کوشش بھی کرتے ہیں. اگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی آج ڈاکٹر کوئی قبر میں ہوتا، جو اس کا کوئی پیارا قبر میں ہوتا. روزانہ ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں، ان کے پیارے بھی مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، کیونکہ شفا، تندرستی، زندگی، موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مخلوقات میں سے کوئی مالک نہیں ہے نفع نقصان کا. اسباب ضرور ہے نفع نقصان کے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو تقدیر میں لکھ دیا ہے. اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اسے رفع نہیں کر سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور اگر خیر کا ارادہ کرے، اگر زمین والے سارے کے سارے مل جائیں تو وہ اس خیر کو آپ سے ہٹا نہیں سکتے، محروم نہیں کر سکتے. سید عبداللہ بن عباس کی حدیث جو بیان ہو چکی ہے اس آیت کے مطابق ہے کہ خوب جان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عبداللہ بن عباس سے، اگر تمام امت مل جائے آپ کو کسی فائدہ پہنچانے کی، نفع پہنچانے کی، تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے. اور اگر تمام جمع ہو جائیں آپ کو کسی نقصان پہنچانے کے لیے، تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے. قلبیں اٹھا دی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. پھر مصنف فرماتے ہیں کہ رسول جماعت کا مذہب اور طریقہ یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کہتے کہ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں منسوب کیا جاتا شر یا نقص جو ہے علی الانفراد، انفرادی طور پر. یہ نہیں کہا جاتا یہ بندروں کے خالق یا خنزیر یا گند کے خالق جو ہے یا جو حشرات ان کے خالق، یہ نہیں کہا جاتا، جبکہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء الاستفتاح میں، اور خصوصی طور پہ دعاء الاستفتاح صلاۃ اللیل میں، خصوصی طور پر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، سے مسلم کی حدیث میں، لمبی حدیث میں، پیاری حدیث آیا ہے، تبارکت و تعالیت والخیر فی یدیک والشر لیس الیک، اللہ تعالیٰ تو بابرکت ہے، بلند ہے، خیر تیرے ہی ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، معنی ہو اللہ علم، اس کا معنی ہے اللہ علم، کہ شر جو ہے منفرد طریقے سے، انفرادی طریقے سے آپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، افرادا و قصدا. اور پکار میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کوئی شخص یہ پکارے اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہوئے، یا خالق الشر، اے شر کے خالق مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما مثال کے طور پہ, یا مقدر الشر, یا شر کو تقدیر میں لکھنے والے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے ان تمام چیزوں کو. یہ اسلوب, یہ طریقہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, شر سے پاک ہے. وہ شر الیس الیک سے مراد یہ ہے کہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف ابتداءً منسوب نہیں کیا جاتا, کبھی بھی نہیں, کیونکہ جو شر کے جو اساس اور بنیاد ہے, جو وہ منبع جو ہے اس کا, النفوس الشریرۃ السیئہ, جو بری نفس ہے, شر پسند نفس ہے. اور انسان کو پیدا کیا گیا, انسان ظلوم اور جہول ہے, ظلم کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ جہالت میں مبتلا ہوتا ہے. تو شر کا حقیقت سورس جو ہے وہ انسان اور شیطان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف, تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ شر منسوب نہیں کیا جاتا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شر الیس الیک, اللہ تعالیٰ کے تمام افعال خیر پر قائم ہے اور حکمت پر قائم ہے. اگرچہ مفعول میں شر بھی ہو مخلوق کے حصے میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں خیر ہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام امور جو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل پر قائم ہے. اللہ کی تقدیر اللہ جو لکھی ہے اس میں ظلم کسی پر بھی نہیں ہے, یاد رکھے, حکمت ہے اور عدل ہے. اور صفا یا جہالت پر قائم ہرگز نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف شر کا اضافہ نہیں کیا جاتا. انسان جو ہے وہ تو اپنے نفس کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہے, جاہل ہے, بے وقوفی کر لیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے اور شر بھی کر لیتا ہے, بعض شر والے امور بھی ان کا ارتکاب کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی, اور شر کی نسبت لوگوں کی طرف, مخلوق کی طرف کی جاتی ہے جو گنہگار ہیں اور ان جیسے. ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے پیارا اس پہ کلام کیا ہے, میں اسے یہاں پر بیان کر رہا ہوں اور اس پر تھوڑا سا جو ہے تبصرہ بھی کریں گے انشاءاللہ, کہ انہوں نے خیر اور شر کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو اضافہ منسوب جو کیا جاتا ہے خیر اور شر کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور جو مراتب القدر ہیں وہ کیا ہیں, امام القیم رحمہ اللہ کے اس بات کو بیان بھی کر تبصرہ بھی کرتے ہیں. اور اگلا درس انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پر کس پیارے انداز میں مکمل وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.